بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آسان فقه قرآن سنة کی روشنی میں درس جاری ہے. آج کی نشست میں خرید و فروخت کے تعلق سے بعض فتاوی کا ذکر کرتے ہیں. ہمارا پہلا سیکشن کتاب البیوع، بک آف سیلز، خرید و فروخت کے مسائل میں الحمدللہ مکمل ہوا، جس میں ہم لوگوں نے خرید و فروخت کی شرطیں، سود اور قرض کی توثیق یا دین کی توثیق کے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں. اگر طالب علم ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لے تو انشاءاللہ روزمرہ زندگی میں جو مسائل درپیش آتے ہیں ہمیں خرید و فروخت کے تعلق سے، ان مسائل بلکہ ان اکثر مسائل کا جواب اس کے پاس انشاءاللہ رہے گا. اور حسب معمول، جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ہم ایک کتاب ختم کرتے ہیں فقہ کی، تو اس کتاب کے بعد ہم اس موضوع یا اس کتاب کے تعلق سے جو فتاوی ہیں وہ ایک معتبر عالم کی کتاب سے پڑھتے ہیں اور جواب سنتے ہیں. اسے دو فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک، جو ہم نے پڑھا وہ اس کا دوبارہ سے مراجعہ اور ریویژن ہو جاتا ہے. نمبر دو، وہ مسائل جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں، جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ مختصر سے کتاب ہے جس کے ہم شرح کر رہے ہیں، ان مسائل کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. تیسرا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ طالب علم جب سوال جواب کی شکل میں کوئی چیز سمجھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں مضبوطی سے وہ مسائل جگہ کر لیتی ہیں اور آسانی سے یاد بھی ہو سکتے ہیں. تو آج کی نشست سے یہ پارٹ ون ہے، پہلا حصہ ہے فتاوی کا، جو ہم آدھی کتاب کے بعد بیان کر رہے ہیں. اور یہ فتاوی جو ہیں، یہ فتاوی لجنۃ الدائمہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب البیوع جو ہے، اور اس میں سے میں نے فتاوی تو بہت ہیں، اس میں میں نے بعض فتاوی جو ہیں وہ میں نے اس میں سے سلیکٹ کیے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. پہلا سوال کافروں سے خرید و فروخت کے تعلق سے ہے. سوال کیا گیا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بعض مسلمان کافروں سے خرید و فروخت کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی دکانیں سے خرید و فروخت نہیں کرتے، کیا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے؟ شیخ صاحب جواب دیتے ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فتاوی لجنۃ الدائمہ میں فرماتے ہیں: الاصل جواز شراء مسلم ما يحتاجه مما احل الله له من مسلم او من الكافر. اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ خریدے، چاہے مسلمان سے یا کافر سے. مما احل الله له، جو حلال ہے اس کے لیے. اس میں دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ حلال ہو، دوسری اس کو جو چیز ضرورت ہو، یعنی اسراف نہ ہو. بغیر وجہ کی چیز خریدا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، یا مسلمان ہو یا کافر، یہ بنیادی بات ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے خریدا تھا، یہ دلیل سے جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے خریدا تھا، جو خریدی تھی اور اپنی ڈھال جو گروی میں رکھی تھی، معروف روایت ہے. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کی دکانوں سے خریدنے سے کوئی شخص رک جاتا ہے یا نہیں خریدتا بغیر کسی سبب کے، اور اسباب جو شیخ صاحب بیان کیے ہیں ان میں سے دھوکہ، دام بڑھانا بغیر وجہ کے، یا سودے کی کوالٹی میں کوئی نقص، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر مسلمان سے خریدنا ہی واجب ہے. اگر یہ چیزیں، اس جیسی اور چیزیں مسلمان تاجروں میں یا ان کی پروڈکٹس میں یہ چیز نظر آ جائے تو پھر کسی کافر سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے. اگر یہ وجوہات نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کافر سے دلی محبت ہے اس لیے ہم اسے خریدتے ہیں. اگر کوالٹی بھی اچھی ہے اور دام بھی ٹھیک ہے, معقول ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں کوئی دھوکہ دہی بھی نہیں ہے, تو پھر اس مسلمان سے خریدتے کیوں نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا. انسان کامل وہی ظاہر کرتے ہو جس کا ان کے دل میں ہے. تو کافر سے محبت ویسے جائز نہیں, حرام ہے کافر سے محبت کرنا. یہ ان کی محبت سے ایک 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 علامت ہے. جیسے فرماتے فہد حرام, تو یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں کافروں کے ساتھ موالات دوستی کا باعث بنتا ہے اور ان سے راضی ہونا اور ان سے محبت کرنے کا باعث بنتا ہے. اور اس میں یہ بھی ایک نقص ہے کہ مسلمان کو تجارت میں خسارے کا باعث بنتا ہے یہ طریقہ جو ہے, تو اس طریقے سے یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دوسرا سوال, دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لباس کیا مرد بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض اوقات عورتوں کے خاص لباس ہوتا ہے, کیا اس کو مرد بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اور خاص طور پر, نہیں سوری, سوال یہ ہے, وہ اگلا سوال, سوال یہ ہے کہ عورتوں کے وہ لباس جو عورتوں پر حرام ہے, عورتوں کے وہ لباس جو عورتوں پر حرام ہے, کیا ایسے لباس کو بیچنا حلال ہے یا حرام ہے؟ جواب کس کو آتا ہے؟ وہ لباس جو عورتوں پر حرام ہے, یعنی تنگ ہوگا یا کہیں پہ اس میں بے پردگی ہوگی یا کوئی چھوٹا ہوگا یا کوئی باریک ہوگا, یہ مثال میں دے رہا ہوں, حلال ہے کہ حرام ہے بیچنا؟ سب حرام کہتے ہیں. یہ تفصیل بھی ہے, جواب میں تفصیل ہے. اللہ کے بندے اپنے خاوند کے لیے پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو پھر حرام کیوں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, سوچ کے جواب دیا کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس فی الملابس ما یحرم لبسه علی النساء فی کل حال, کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جو ہر حالت میں عورت کے لیے پہننا حرام ہے. کوئی ہے ایسا کپڑا جو ہر صورت میں حرام ہو پہننا؟ سوائے ما فی تشبہ بالرجال او الکافرات, مردوں سے مشابہت ہے تو حرام ہے ہر صورت میں, یا کافر عورت سے مشابہت تب بھی حرام ہے ہر صورت میں, یا جس میں تصویریں ہوں, ذوات ارواح, زندہ چیزوں کی تصویریں ہوں, تب بھی حرام ہے. اور ان کے علاوہ, یعنی تین ایکسیپشنز ہیں یہ, ہر صورت میں حرام, ان یہ تین ایکسیپشنز ہیں. ان کے سوا فیجوز رہا لبسو مع زوجہا, اگر یہ ممنوع چیزیں نہ ہوں, محظورات نہ ہوں, تو پھر اپنے خاوند کے لیے وہ پہن سکتی ہے, اور دوسرے محارم کے لیے وہ جائز نہیں ہے. جیسے کہ چھوٹا جو ہے, چھوٹے کپڑے جو ہے, جسے اس کے جو ہے ران یا اس کے کوئی ٹانگیں جو وہ نظر آئیں, یا جسے اس کا یعنی سینہ جو ہے یا گردن جو وہ نظر آئے, تو ایسی چیزیں جو ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کپڑا جو بعض صورتوں میں جائز ہو, بعض صورتوں میں جائز نہ ہو, تو اس کے خرید و فروخت جو ہے وہ حلال ہے, جائز ہے. اور جو ہر صورت میں حرام ہے, اس کو خرید فروخت کرنا حرام ہے. سوال نمبر تین, یہ نمبر میرے لگے ہوئے ہیں, یہ کتابیں نمبر نہیں ہیں, میں نے خود نشان لگائے ہوئے ہیں. سوال نمبر تین یہ ہے کہ کتوں کی خرید و فروخت کے تعلق سے ہے, سیکیورٹی کے لیے یا پہرے کے لیے کتے کو خریدنا کا حکم کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں لا یجوز بیع الکلاب, کتوں کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے, جائز نہیں. ولا یحل ثمنها, اور نہ ہی اس کا جو قیمت ہے وہ حلال ہے, چاہے وہ کتے جو ہیں وہ حراست کے لیے ہوں, یعنی سیکیورٹی ریزن کے لیے ہوں, چوکی داری کے لیے ہوں, او صید یا شکار کے لیے ہوں, او غیر ذلك, کسی اور چیز کے لیے. اس کی دلیل سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن, کتے کی قیمت سے منع فرمایا, یعنی کتے کو بیچنا حرام ہے, اور مہر البغی, بغی کا پیسہ جو یہ عورت حرام طریقے سے کماتی ہے بدکاری سے, وحلوان الکاہن, اور کہانت کرنے والوں کا جو پیسہ, جو پیسہ, یہ بھی حرام ہے. متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سوال نمبر 4، تھوڑا لمبا سوال ہے. یہ سوال ہے کہ بعض ایسی چیزوں کو خریدنے کا حکم کیا ہے، جیسے کہ خوبصورتی کے لیے پرندوں کو خریدنا، بعض خاص پرندے ہوتے ہیں، خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، چاہے چڑیا ہو یا طوطے ہوں کوئی بھی، ان کا خریدنے کا کیا حکم ہے. نمبر 2، اسی سوال میں سانپوں کو خریدنا کا حکم کیا ہے پالنے کے لیے، سانپ بھی پالے جاتے ہیں، عجب بات ہے. نمبر 3، شیر وغیرہ کا خریدنا، ان کا حکم کیا ہے. بعض اوقات لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا، تو وہ اپنے بڑے سے محل میں نا، پیلس میں ایک کونے میں جو ہے ایک زو، چھوٹا سا زو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورتی کے لیے. پیسہ زیادہ ہے نا، تو کیا وہ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں یا خرید نہیں سکتے؟ کیونکہ وہ ظاہر مفت کوئی نہیں دے گا ان کو، نہ وہ خود اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ خود یعنی شکار کر کے چیزیں پکڑے، تو اپنے پیسوں سے یہ لوگ شکار کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو کیا حلال ہے حرام ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، پہلے سوال کا جواب، بھائی اب طیور الزینہ، جو خوبصورتی کے زینت کے لیے جو پرندے ہیں، جیسا کہ طوطے یا چڑیا وغیرہ ہیں، بلبل وغیرہ ہیں، جن کی خوبصورت آواز ہے، اس آواز کے لیے خریدنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور غرض مباح کے لیے اگر ہو، اور کیونکہ شریعت میں کوئی ایسا نص نہیں ہے جس سے ان چیزوں کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہو، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ چیز لازمی ہے کہ جو ان جانوروں کو خریدتا ہے، ان پرندوں کو، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی دیکھ بھال رکھوالی کا انتظام ضرور کرے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کانا احسن الناس خلقا، لوگ میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے پاس آتے تھے ہمارے گھر میں، تو میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کا ایک چھوٹا پرندہ پالا ہوا تھا، اس نے پرندہ مر گیا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھا بچہ رو رہا ہے. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹا بچہ ایک کمرے ہمیشہ آتا تھا، وہ چھوٹا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ان کے گھر، تو بچہ آتا تھا ملنے کے لیے، ایک مرتبہ بچہ نہیں آیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر، دیکھیں اس بچے کی بھی فکر ہے، اب مقام دیکھیں نا، یعنی پوری امت کے قائد ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری، ایک بچہ ایک وقت نہیں دیکھتے، بچہ کہاں ہے؟ کہتے بچہ رو رہا، دیکھا تو کونے میں رو رہا تھا، فوراً جاتے اس بچے کے پاس، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رو کیوں رہا ہے؟ کہتے اس کا چھوٹا پرندہ تھا، چڑیا تھی، کھیلا کرتا تھا، وہ مر گئی، تو اس کے غم میں رو رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اچھا دیکھیں یہ الفاظ دیکھیں، تھوڑے شعر جیسے ہیں، جیسے شعر نہیں ہوتا، عمیر نغیر ملتے جلتے لفظ ہیں. چھوٹے بچے سے ایسی بات کریں تو بچے کو اچھی لگتی ہے، خاص طور جب مسکرا کے آپ بات کرتے ہیں، پیارے پیار سے بات کرتے ہیں، تو بچے ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں، ان کا جو یہ غم جو ہے وہ بھی یعنی چلا جاتا ہے. تو جب اس بچے نے یہ الفاظ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، تو بچہ ہنس پڑا روتے روتے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے اس بچے سے ملتے، فوراً کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اسی روایت امام شافعی نے 70 فوائد نکالے ہیں اس ایک حدیث سے. سبحان اللہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فوائد اس حدیث سے نکالے ہیں، یہ سب شبہ باز بیان فرما رہے ہیں، کہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں بعض اہم فوائد جو اس حدیث سے انہوں نے اخذ کیے ہیں، ان میں سے جواز لعب صغیر بالطیر، کہ چھوٹے بچے کے لیے کسی پرندے سے کھیلنا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے، بچہ مار دے گا، بچے سمجھدار بچہ ہے تو وہ کھیل سکتا ہے، اگر کوئی نہ سمجھ بچہ پکڑ کے اسے دبا دے تو بچے میں فرق ہے، یاد رکھیں، یہ بچہ سمجھدار تھا، ٹھیک ہے. اچھا وہ جواز ترک ابو ولدہم الصغیر یلعب بما ابیح اللعب به، تو والدین کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ بعض اوقات پر بچوں کو کھیلنے کا موقع بھی دیں، دیکھیں اس چیز سے جس کے کھیلنا سے یعنی جو چیز جائز ہو، جس سے کھیلنا جائز ہو. جواز انفاق المال فی مثلہ بھی صغیر من مباحات، مباح چیزوں میں بچوں کے کھلونے خریدنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا جائز ہے، یعنی یہ اسراف میں سے نہیں ہے. دیکھیں کتنے فوائد آ رہے ہیں, حدیث میں چیزیں ہیں. اچھا, وجواز امساک الطیر فی القفص ونحوه, اور پرندے کو قید کرنا بھی جائز ہے. ایک شخص مجھے سوال کیا تھا جمعہ خطبے کے بعد, کچھ ایسا موضوع تھا, کہتے پرندے کو قید کرنے کا حکم کیا ہے. میں نے کہا جائز ہے. کہتے یار ظلم نہیں اس کے اوپر. میں نے کہا ظلم کیسا ہے. کہتے پرندہ کی پہچان ہی اس کی اڑان ہے, ہم اس کو قید کر دیتے ہیں تو اس کو اڑان اسے چھین لیتے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے پرندے کو پیدا کیوں کیا ہے؟ کہتے اڑنے کے لیے. میں نے کہا نہیں, جانور کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کھانے, کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, یہ اس کی زندگی ہے, اس کی دنیا ہے, ٹھیک ہے نا. پرندے کو جب آپ پالتے ہیں اسے کھانا دیتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, اور اس کو بہترین موقع دیتے ہیں بچے پیدا کرنے کا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو دنیا اس چار دیواری میں دے دی, ساری دنیا جو وہ چاہتا ہے. ہاں اگر اس کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے تو تب حرام ہے. اسی طرح مچھلی کو ایکویریم میں قید کرنا, یہ زندگی اس مچھلی کی, اس کو پانی بھی, خوراک بھی آپ دیتے ہیں. ہاں اگر ظلم کرتے تو وہ جائے, جیسے کہ آگے آگے شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں. تو جواز امساک الطیر فی القفص یہ ابن حجر فتح الباری میں فرما رہے ہیں, شیخ ابن باز نقل کر رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, کہ پرندے کو پنجرے میں قید کرنا بھی جائز ہے. اچھا اگلا فائدہ سے عجیب ہے, اسے بڑھ کر کہتے ہیں پرندے کے پر کاٹنا بھی جائز ہے. وہ کہیں حدیث میں
وقص جناح الطير اذ لا يخلو حال الطير ابي عمير من واحد منهما,
کہ ابو عمیر چھوٹا بچہ تھا, پرندوں کہاں اٹھا سکتا تھا وہ, الا ایک اس کے پر کو کاٹا گیا تھا تاکہ وہ اڑ نہ سکے. تو اس صورت میں تاکہ بچہ کھیل سکے اس پرندے سے, اگر اس کا پر کاٹا جاتا ہے تاکہ اتنا تاکہ وہ اڑ نہ سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کھانے پینا دینا کی دلیل جو ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی ایک بلی کی وجہ سے, اس نے اس بلی کو قید کر دیا تھا, نہ اسے کچھ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, بل اور نہ اسے خود کچھ کھانے کا موقع دیتی تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا جَازَ, اور یہ روایت جو ہے متفق علیہ روایت ہے, سے بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا جَازَ هَذَا فِي الْهِرَّةِ جَازَ فِي الْعَصَافِيرِ وَنَحْوِهَا, اگر یہ بلی کے لیے جائز پھر سب کے لیے جائز جو دوسرے حیوان ہیں جیسے پرندے وغیرہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں دیکھے, اور اسے کہتے ہیں الامانت العلمیہ. بعض اہل علم نے کراہت فتویٰ دیا کہ مکروہ ہے, جائز, یعنی یہ مکروہ ہے, یہ طریقہ جو جائز نہیں ہے, اور بعض نے حرام کا فتویٰ دیا ہے. اور انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ یہ ہے کہ پرندے کی آواز سننا یا ان کو دیکھنا اس کی ضرورت کیا ہے, الا یہ کہ وہ شخص متکبر اپنے پیسہ ضائع کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ صفحہ ہے, یعنی وقت ضائع کرنا بغیر کسی وجہ کے. کیونکہ بعض پرندوں کی آوازیں میوزک جیسی ہوتی ہیں اور وہ پھر اپنے کان دھرتا ہے اور پرندوں کی میوزک سنتا رہتا ہے, پر وقت ضائع کرتا رہتا ہے آخر تک. تو یہ بعض علماء کا فتویٰ, لیکن قول راجح وہی ہے جو پہلا قول ہے, کیونکہ اس کی دلیل ہے اگر یہ وجہ ہوتی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ اس بچے کی تائید کرتے اور بار بار اس بچے سے کہتے اب عمر ما فعل نغیر, وہاں فرما بھائی آپ نے پرندے کو کیوں پریشان کیا ہے, پرندہ تو رکھنے جائز نہیں ہے نہ اس کی آواز سننا جائز ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تو پہلا قول جو ہے وہ درست ہے. ثانیاً جیسا فرماتے ہیں جو دوسری بات تھی, من شروط صحة البيع كون العين معقود عليه مباحة, مباحة النفع من غير حاجة, کہ خرید فروخت شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو چیز تم خرید رہے اس کو کوئی نفع ہو, اس کے اندر مباح ہو اور اس کا نفع تمہیں مل سکے. تو وہ ثعابین لا نفع فیہا, اب سانپوں میں کیا نفع ہے, سانپ میں کوئی نفع ہے؟ وہ تو اس میں تو شر ہے, اگر نکل گیا کہیں سے تو پھر پورا گھر بھر جو ہے نا وہ دوڑ لگائی ہوگی, سبحان اللہ. بل فیہا مضرہ فلا یذبیع ولا شراؤہا, تو یہ لینا جائز ہے. وکذلک السحالی والسحاب لا نفع فیہا ولا یذبیع ولا شراؤہا, اس طریقے سے جو وزرڈز ہوتی ہیں چپکلے وغیرہ, پتہ نہیں یہ بعض لوگ خریدتے ہوں گے, سوال میں آیا ہے تو پتہ نہیں, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسری چیز شیئر وغیرہ اور یہ چیزیں جو خریدنا ہے, لا یجوز بیع المفترسات, ان کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے. من کل ذی ناب من السباع, ہر جانور جو نوچ کے کھاتا ہے اس کو خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا، اور اس میں مال کا ضائع کرنا بھی شامل ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے. پانچواں سوال، کس چیز کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں کہ آپ لوگوں نے خریدا ہے یا کہاں سے لائے ہو. اگر حرام ہوتا تو پوچھتے بھائی اگر تم نے اس کو خریدا ہے تو جائز نہیں ہے، اگر خود پکڑا تو جائز ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ ضرورت کے وقت بیان کرنے سے اگر انسان گریز کرے تو اس کا مطلب ضرورت نہیں تھی اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تفصیل نہیں پوچھی، اس کا مطلب یہ چیز جائز ہے شرعاً، یہ اس کی وجہ ہے. پانچواں سوال کہتے ہیں میرے والد، عجیب سوال ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ایسے سوال بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں میرے والد کا مال حرام ہے، سائل کہتا ہے میرے والد جو ہے اس کا مال حرام کا مال ہے، اور وہ میرے لیے تجارت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے جس میں کیپیٹل وہ اپنے مال سے حرام مال سے رکھنا چاہتا ہے، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں وہ تجارت شروع کروں، یہ بھی جانتے ہوئے کہ میرے پاس کوئی بھی بڑی ڈگری نہیں ہے، میں پرائمری پاس ہوں اور نہ میں کوئی چیز کسی چیز کو ہنر جانتا ہوں، تو اسلام کا اس میں کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ شیخ صاحب جواب دیتے کہ شیخ صاحب فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے شریعت میں کہ مسلمان آپس میں باہمی جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں مباح جو ہیں ان میں کانٹریکٹ اپنے قائم کریں، جیسے کہ خرید و فروخت اور الاجارہ، الاجارہ یعنی کرائے، کرائے جو ہے، والسلم والشرکہ، شراکت وغیرہ، ونحو من العقود المشروعہ، یہ سارے معقود مشروع معقود ہیں، عقود ہیں، کیونکہ اس میں مصلحت للعباد ہیں. دوسرے نمبر پہ جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض کانٹریکٹس کو حرام قرار دیا ہے جس میں کوئی نفع نہیں ہے بلکہ اس میں خسارہ ہی ہے، جیسا کہ سود، سودی کاروبار، سودی کانٹریکٹ، انشورنس، بعض محرمات کا خرید و فروخت کرنا، وہ کانٹریکٹ جیسے کہ گانے بجانے کی چیزیں ہیں یا نشہ آور چیزوں کو بیچنا ہے، سگریٹ کے خرید و فروخت، ان سارے چیزوں میں ضرر موجود ہے اور نقصان موجود ہے، اس لیے ان کو بیچنا جائز نہیں ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال راستے کو اپنائے روزگار کے لیے، اور جو حرام مال ہے، حرام چیزیں ہیں اور حرام راستے ہیں روزگار کے، ان کو چھوڑ دیں، اور بندے کو چاہیے کہ وہ صدق نیت سے اور عزم سے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے سے کرتے ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت اور راستے کو اختیار کرتے اس پہ چلتے ہوئے اگر اس نے اس چیزوں پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ ضرور نکالے گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ورزق من حيث لا يحتسب، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ اس شخص اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. اسے امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ بیان فرمایا، امام احمد اور سنن بیہقی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اور اس سے یہ ثابت ہو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی خرید و فروخت تجارت کی ابتدا اور کیپٹل جو حرام مال سے کرو، چاہے وہ حرام مال تمہارے والد صاحب کی طرف سے ہو کسی اور سے ہو. سوال نمبر 6، زندہ مرغی کو خریدنے کا حکم کیا ہے، اور اس سرکے کو خریدنے کا حکم کیا ہے جس میں 6% الکحل موجود ہو یا مکس ہو. جیسا فرماتے ہیں کہ مرغی کی خرید و مرغی کا خریدنا جو ہے، چکن کا خریدنا جو ہے، زندہ ہو یا ذبح، حلال ذبح ہو، تو اس میں جائز ہے. اس کو تولنا جو ہے، چاہے اسے زندہ تولیں آپ یا اسے ذبح کرنے کے بعد تولیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا علم دلیل یخالف، اسے کوئی دلیل ہمیں اس کے خلاف کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی کہ اس کی ممانعت ہے. اور دوسرا سوال، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان سے ثابت ہے، ما اسکر کثیر فقیل حرام، جو زیادہ مقدار میں نشہ آور ہے، جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ آور ہے تو اس کی تھوڑی بیچنا بھی حرام ہے، اس میں سے قلیل مقدار میں بیچن بھی حرام ہے. تو یہ سرکہ اگر زیادہ مقدار میں نشیاور ہو جاتا ہے اور اس سے وہ جیسے نشہ یعنی پینے والے کے لیے وہ نشے کا باعث بنتا ہے تو اس کا خریدنا جو ہے وہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور اگر اس کے زیادہ مقدار میں پینے سے نشہ نہیں ہوتا, پینے والے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس طریقے سے اس کا خرید و فروخت جائز ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو یعنی بنیادی بات ہے کیا ہے, جیسے کہ حدیث میں آئے ہے زیادہ مقدار میں جو چیز نشے آور ہو تو کم مقدار میں بھی اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ حرام ہے, جو زیادہ مقدار میں نشے آور نہ ہو تو اس کے کم مقدار میں زیادہ مقدار میں اسے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. سوال نمبر 7, لمبا سوال ہے, میں صرف وقت تھوڑا ہے میرے پاس. میں یہ بعض ہاسپٹل کے سامنے مریضوں کے لیے پھول لوگ بیچتے ہیں, ان پھولوں کی خرید و فروخت مریضوں کے لیے, ان پھولوں کو خریدنا مریضوں کے لیے کیا حکم ہے, جبکہ ہم نے یہ دیکھا سائل کہتا ہے کہ ان پھولوں کو پھر پھینکا جاتا ہے اور ان پھولوں کی قیمت 50 ریال سے لے کے 2000 ریال تک کی بعض ہاسپٹل میں موجود ہے, یعنی اتنی مہنگے بھی پھول لوگ خریدتے ہیں, مریض کو دیتے ہیں اور یہی کچھ دیر کے بعد, ایک دن کے بعد ڈسٹ بن پڑے ہوتے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کا. کیا یہ خرید و فروخت اس طریقے سے خریدنا مریضوں کو دینا کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور سائل یہ کہتا ہے ہمیں ڈر ہے کہ یہ راستہ جو ہے مغرب سے آیا ہے, ہمارا تو راستہ طریقہ نہیں ہے, ہمیں یہ ڈر ہے کہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتے ہوئے پھر قبروں کی طرف نہ چلا جائے, پھر قبروں پہ پھول رکھنا ہے کہ جو مریض کو آج پھول دے رہے ہیں, یہ مریض کو جب مر جاتا ہے پھر اس کی قبر میں جا کے پھول چڑھائیں. تاکہ دیکھیں سائل, دیکھیں اگرچہ یہ عامی لوگ ہیں, بدو لوگ ہیں, لیکن دیکھیں کیونکہ حرص کتنا ہے اپنے دین کو بچانے کا. ٹھیک ہے نا, شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ عادت جو ہے حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں نمبر 1 مال کا ضیاع ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مشابہت بھی ہے. بھائی آپ نے اگر کسی مریض کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے, بھائی کیک لے جائیں, جوس لے جائیں, فروٹ لے جائیں, یعنی کوئی فائدہ مند چیز تو انسان کھا تو لے اسے, وہ کھا تو کوئی دعا تو نکلے. لیکن جو انہوں نے کہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں, عجب بات ہے, پھول خرید لیتے ہیں, میڈیکلی پھول ٹھیک نہیں ہے, اس میں جراثیم ہوتے ہیں جو مریض کی مرض کو بڑھا بھی سکتے ہیں. عجب بات, واللہ سچ میں کہہ رہا ہوں, عجب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی, ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن بھی کہیں وہاں کہہ چکی ہے کہ آپریشن کے بعد مریضوں کے لیے پھول نہ لے جایا کریں, کیونکہ ان کی مرض کے میں یہ یعنی زیادتی کا باعث بن سکتے ہیں, انفیکشن ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی قاعدہ ہے, جب بھی پھول سوکھنا ہو تو سیدھا نہ سوکھا کریں, اسے الٹا کر کے سوکھا کریں, کیونکہ اوپر اس کے بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو الرجی یا کسی اور بیماری کے باعث بن سکتے ہیں. آج کی درس اتنا کافی ہے, 7 سوال اتنا وقت مجھے ملا ہے. اگلے ہفتے میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا ساتھ ہی جلدی سے ہیں, جتنے آپ جلدی آئیں گے اسے جلدی شروع کریں, اتنے زیادہ سوال ہم کر سکتے ہیں. میں نے یہ سارے سوال آج پڑھنے تھے, یہ دیکھیں جو نشان لگائے میں نے, 20 سوال پڑھنے تھے, 7 سوال پڑھ سکا ہوں میں بس. تو کوشش کریں آئندہ ہفتے سے ذرا جلدی آئیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سوال پڑھ سکیں. ہمارے پاس 1 مہینہ ہے, 4 ہفتے ہیں. کتاب الربیع ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ تقریباً میں 60-70 یا جتنے ہم پڑھ سکیں گے ان 4 ہفتوں میں, جتنی زیادہ ہم سوال پڑھیں گے اتنی زیادہ ہمارے علم میں ترقی ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.